لبیک یا سیدا، لبیک یا سیدا،
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طاهرين،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أبني أسدادك وعبادات قبول الإذكرين زمانِ غیبت میں راہِ ولایت و امامت پر صاحب قدمی کے لیے اور امام زمانہ جدہم کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ایضاً محترم، سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اے ایمان لانے والوں و صاحب ایمان، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور کچھ وہ مومنین ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ عقیدہ قرآن مجید کی ان شفاف اور واضح آیات میں سے ایک آیت ہے جو مولا کائنات حضرت امام علی بن ابی طالب امامت و ولایت پر دلالت کرتی ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی ایمان لانے کے بعد خداوند عالم نے مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو، قاریان قرآن کو، کلمہ کو، مسلمان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا بلکہ ان کی تربیت کا ایک انتظام فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے کے بعد خداوند عالم ان کے نظام تربیت کو بتا رہا ہے کہ یہ نظام تربیت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جاری و ساری فرمایا ہے، اور جب تک قرآن ہے جب تک یہ تربیت ہے، کیونکہ قرآن کا کام کیا ہے؟ تربیت کرنا ہے. قرآن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نور کو، اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو اس کی امت تک پہنچانا ہے. جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ محمد وآلہ محمد
ظاہری طور پر ہمارے درمیان تھے، وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے. اس کے بعد یہ ان کے وصی برحق مولا کائنات اور ان کی اولاد طاہرہ مسلسل پہنچا رہی ہے، اور جب تک قرآن ہے تو پھر وارث قرآن بھی موجود ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے، تتنزل علیہم الملائکہ، کے ملائکہ جس پر نازل ہوتے ہو، تتنزل علیہم الملائکہ، کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہو، کہ جس کو سورہ قدر میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں اور ہر چیز کا امر لے کر اترتے ہیں. تو ملائکہ عام مسلمانوں کو تو نہیں اترتے نا, ان صاحبان قدرت کو تو نہیں اترتے نا, ان حافظان قدرت پہ نہیں اترتے نا, بلکہ ان حاملان قرآن پر اترتے ہیں جو وارثان قرآن ہیں.
تو جب تک
جب تک قرآن ہے, وارث قرآن میں موجود ہے, ایک ایسی ہستی آل محمد سے جو اس وقت پردہ تھا کہ موجود تھا, میں کہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے درود بھیجوں. اللہم
صلی علی محمد وآل محمد.
تو قرآن وہ ٹیکسٹ ہے, قرآن وہ متن ہے, قرآن وہ دستور ہے, قرآن وہ منشور ہے کہ جو رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو مجتمع کر کے رکھے ہوئے ہیں, جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ وہ قرآن ہے, اور یہی وجہ ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں صرف قرآن دے کے جا رہا ہوں اور تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے, توجہ رکھے گا, ہرگز نہیں. رسول اللہ نے فرمایا, اور اس روایت کو شیعہ اور سنی دونوں مفسرین نے لکھا ہے. عرض کروں گا کہ ہوا کیا ہے, آج اتنی تفریق یا اتنا فاصلہ کیوں نظر آ رہا ہے, توجہ رکھے گا. اتنی تارکن فیکم الثقلین, توجہ رکھے گا, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, توجہ رکھے گا. کیا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے, خاتم النبیین کہہ رہا ہے, سید المرسلین کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کنت نبیین, میں اس وقت بھی نبی تھا اذا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہ آج دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں ہے, وہ تو اس وقت سے نبی تھا. تو مسلمان اپنا قبلہ تو سیدھا کر لے, نبی 40 سال میں نبی نہیں بنا ہے, نبی تو اس وقت نبی ہے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یوں کہوں کہ نبوت خادمیت رسول اللہ کا اقرار کیا آدم نے تو نبوت ملی ہے, اور تمام انبیاء کا یہ حال ہے. میں کہ درود بھیجے محمد وال محمد. وہ کہہ رہا ہے, کون نبی کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین کہہ رہا ہے, خاتم المرسلین کہہ رہا ہے, اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے, جس کو اللہ نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کا نام محمد رکھا ہے اس لیے کہ میں محمود ہوں. تو آپ کون ہیں؟ آپ محمد ہیں. یعنی اگر میری تعریف ہوتی ہے تو میرے بعد سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی جائے گی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین. اور پھر کیا فرمایا؟ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ چیزیں مثال کے طور پر میں اپنے گھر میں کہوں کہ بھائی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ کسی کو اختیار کر لیجئے گا, آپ کسی چیز کو تناول فرما لیجئے گا, آپ کسی چیز سے مستفید ہو بہرہ مند ہو جائے گا. ہرگز نہیں. رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ کلام کرنے والے نہیں ہیں. ارشاد ہوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا, یہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی نازل ہوتی ہے. یعنی وہی کا تابع رہتا ہے کہ وہی آئے گی تو میں کلام کروں گا. اب وہ رسول جس کی عصمت کی گواہی خدا دے رہا ہو, وہ رسول کے جس کے کلام کی گواہی خدا دے رہا ہو, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ وہی کا تابع رہ کے کلام کرتا ہے. اب وہ رسول کیا کہہ رہا ہے, وہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی امت سے کہہ رہا ہے, جس کو شیعہ مفسرین نے لکھا ہے, سب نے لکھا ہے, انی تارکن فیکم الثقلین, میں دو گراج قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیوں چھوڑے جا رہا ہوں؟ ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام اہل بیت ہے. توجہ رکھیے گا, یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن لے لو یا صرف اہل بیت لے لو. نہیں, صرف قرآن لینے والا بھی گمراہی میں ہے, صرف اہل بیت کو لینے والا بھی گمراہی میں ہے. بھائی صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے, توجہ رکھیے گا. صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں, جو رسول کے پیارے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, جو علی کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان صحابہ کے غلام ہیں جو علی کے غلام ہیں. صحابہ کا اپنا مقام ہے, کوئی مقایسہ نہیں ہے اہل بیت کا اور صحابہ کا, توجہ رکھیے گا. اور بات عرض کروں گا, یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام کہہ رہا ہے. 4 امام اہل سنت کے, ان میں سے ایک کون ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی اتنی محبت اہل بیت کرتے تھے، اتنے عاشق محمد اور آل محمد تھے، اتنے دلدادہ تھے کہ ان پر رافضی یا شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. الزام لگانے والے بھی اہل سنت کی اکثریت، اپنے ہی امام، اپنے ہی مرجع، اپنے ہی قدوہ، اپنے ہی اسوہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ حد سے زیادہ، یہ حد سے زیادہ میرا جملہ ہے، حد سے زیادہ محبت نہیں کی ہے، جو حقیقت تھی اس پہ سے پردہ ہٹایا ہے. امام شافعی تو صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا جو قرآن نازل کیا ہے، اور آپ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تو نماز میں آل محمد پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی. صحابی پہ درود نہیں ہے توجہ، اصحاب پہ درود نہیں ہے توجہ رکھے کا. میں نے عرض کی کہ صحابہ کا مقام اپنا ہے، لیکن اہل بیت کا وہ مقام ہے، آل محمد کا وہ مقام ہے کہ نماز کے درود میں خدا نے ان کو شامل فرمایا ہے، کہ اگر محمد پہ درود بھیجا اور آل پہ درود نہ بھیجا تو نماز قبول نہیں کی جائے گی. کتاب اللہ و ادرتی، کتاب خدا اور، و یعنی اور، یعنی این ای این ڈی این این یعنی الف واور اور، یعنی کہا کہ او، او یعنی یا کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ لے لیجئے یا یہ تناول فرما لیجئے، توجہ رکھیے، یا او عربی میں او، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ او ادرتی اہل بیتی، کہ ان میں سے کسی سے کسی ایک آپشن کو اختیار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں، آؤ نہیں کہا، آپشن نہیں دیا ہے کہ یہ قرآن لے لو یا اہل بیت لے لو، دونوں کو ساتھ اختیار کرنا ہے، توجہ رکھے گا. کہا کہ انی تارکن فی حکم الثقلین، اور یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کہ دل بھیجے محمد و آل محمد کا. انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. پھر فرمائے ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد ابدا وانهما لن يفترقا حتى يردا علی الهوى. تم ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے، لن تضلوا بعد ابدا، تا ابد، تا قیامت بھی تم زندہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اصول دیا ہے تمسک حقیقی اختیار کرو، قرآن سے بھی اہل بیت سے بھی، نہ صرف قرآن نہ صرف اہل بیت. جو کہتے ہیں کتاب خدا کافی ہے، نہیں، یہ رسول کے قول کے مطابق نہیں ہے. جو کہتے ہیں اہل بیت کافی ہے، نہیں، یہ رسول کے قول کے مطابق نہیں. دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، اس لیے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اہل بیت اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اہل بیت جو عمل کر رہے ہیں قرآن کی آیت ہے ان کی تصدیق کریے کہ ہمیں کی ضرورت ہے جو محمد و آل محمد. تو کہا کہ ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وانهما، اور ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے، کس کی؟ قرآن کی اور اہل بیت کی. خصوصیت یہ ہے لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ، توجہ رکھیے گا، تکوینی طور پر خداوند عالم نے قرآن و اہل بیت کو ساتھ ساتھ قرار دیا ہے، ممکن نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، لباس مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، میرا مکان، میری زبان مجھ سے جدا ہو سکتی ہے، فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ در حقیقت قرآن اور اہل بیت کا رشتہ میرا اور تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے.
کہ اسی کا بنایا ہوا ہے جو خالق کائنات ہے. انہما لن یفترقا, ان میں افتراق آ ہی نہیں سکتا, ان میں دوئیت ہو ہی نہیں سکتی, ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. حتی یرد علی الحوض, یعنی دونوں کی نشانی یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے اور دونوں ساتھ ساتھ حوض کوثر تک پہنچیں گے. فرمایا, گویا فرمانا چاہتے ہیں اگر حوض کوثر تک پہنچنا چاہتے ہو تو قرآن کا دامن بھی تھامو, اہل بیت کا دامن بھی تھامو, تب ہمیں دل میں جی محمد و آل محمد. اہل بیت کا کوئی عمل قرآن کے آیات کے مخالفت میں نہیں ہے, تائید میں ہے, اور قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ اہل بیت عمل کر رہے ہیں. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اہل بیت نے عمل کیا ہے اور پھر آیت نازل ہوئی. یہی آیہ مجیدہ سورہ مائدہ کی مشہور معروف آیت ہے, توجہ رکھے گا. اور آج چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین مفسر قرآن ہیں, پانچویں صدی ہجری کے, یہ چودھویں اور پندرہویں صدی ہجری, 1445, ٹھیک ہے نا, پندرہویں صدی شروع ہو چکی ہے, یہ ہے پانچویں صدی کے, تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے. ابو القاسم حسکانی, بڑی حیثیت ہے, ابو القاسم حسکانی, ان کی کتاب ہے الشواہد التنزیہ, مفسر قرآن ہے, اہل سنت عالم دین ہیں, اور پانچویں صدی کے ابو القاسم حسکانی, انہوں نے تفسیر لکھی ہے, اور تقریباً 210 کے قریب آیات, توجہ رکھے گا, میں آپ کو صحیح تعداد بتا دوں, 210 آیات انہوں نے قرآن کریم سے منتخب کی ہیں. ان کے نظر میں, ان کے اجتہاد میں, ان کی نظر کے مطابق یہ 210 آیتیں مولا کائنات اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں, اہل سنت کے عالم دین. اور پھر میں تو چاہ رہا تھا کہ دو تین کتابیں اور لکھ, المناقب اختب خوارزمی کی ہے, ینابیع المودع علامہ قندوزی حنفی کی ہے, فیاض السدر, ایسی دسیوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں اہل بیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج فضا ایسی بنا دی گئی ہے شیعہ سننے کی, دیکھیں ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے, جس کا جو عقیدہ ہے قابل احترام ہے ہمارے لیے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو منتخب کر کے نہیں کہتے, ٹھیک ہے, آپ کی تحقیق یہاں تک پہنچی ہے, آپ کا عقیدہ میرے لیے قابل احترام ہے, میں آپ کو جنت و جہنم میں لے جانے والا نہیں ہوں. مل کے درود بھیجے محمد والا.
محمد والے محمد بلند تر صلوات,
اللہم صل علی محمد والے محمد.
جنریٹر ہے؟
جی جی.
اللہ اکبر یا رسول اللہ.
خوش نو دے امام زمانہ بلند تر
صلوات, صلی علی محمد والے محمد.
بلند تر صلوات,
کیونکہ سلوات کا میٹر چلتا رہنا چاہیے, اس کا کوئی بل نہیں آتا ہے.
امام زمانہ بلند تر سلوات,
نعرہ نعرہ حیدری,
یا علی یا علی
بلندتر صلوات
عمل کیا ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہی سورہ مائدہ کی ہے کہ تمہارا ولی صرف اور صرف بس اور بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اس آیہ مجیدہ میں شیعہ سنی مفسرین میں کلام موجود ہے. تین چار شخصیت کا نام لیا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ فلاں 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 صاحب کی شان میں نازل ہوئی ہے. لیکن جو متفق قول ہے کہ جس پر اکثر سنی مفسرین کا اور بالاتفاق شیعہ مفسرین کا اجماع ہے اور سب متفق القول ہیں کہ یہ آیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور 10 اصحاب رسول ہیں کہ جنہوں نے یہ گواہی دی کہ ہم مسجد میں تھے اور ہم نے دیکھا یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی. وہ روایت میں اہل سنت کی کتاب سے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ جو روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ میں نے بتایا کہ اہل سنت کے عالم دین ہیں کہ ابو القاسم حسکانی, انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ روایات لکھی ہیں. آیت لے کر آئے ہیں, آیت کے ذیل میں مختلف صحابہ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایات لے کر آئے ہیں. تو تقریباً 1200 کے قریب روایات ہیں جو ان کی نظر میں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں زبان رسالت سے, اور 210 آیات ہیں جو اللہ کی زبانی اس قرآن کریم میں اہل بیت کے فضیلت و مدح میں بیان کی گئی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ تھے, پہلی روایت عرض کر رہے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الی آخر, کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے, قال نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یہ آیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے. دوسری ان ابن طاؤس ان ابی ہی, ابن طاؤس نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ کنت جالسن مع ابن عباس اذا دخل علیہ رجل, میں ابن ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا, فقال اخبرنی عن هذه الآیات, اے ابن عباس تم رسول کی صحبت میں رہو, مفسر قرآن ہو تو حبر الامہ کہا جاتا ہے, امت کا بڑا عالم کہا جاتا ہے. یہ بتاؤ کہ یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی انما ولیکم اللہ ورسولہ, یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ قال ابن عباس انزلت فی علی ابن ابی طالب, یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور میں نے بتایا کہ 10 کے قریب اصحاب ہیں کہ جس میں خود ابن عباس ہیں, عمار یاسر ہیں, آپ کی خدمت میں جو جابر بن عبداللہ انصاری ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, انس بن مالک ہیں, بلال ہیں, یہ تمام وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہو رہی ہے. اور اس کو کنز العمال میں, احقاق الحق میں, الغدیر میں اس روایت اہل سنت کو نقل کیا گیا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہو چکی تو رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, کہ ایک سائل آتا ہے مولا کائنات, نماز ادا کر رہے ہیں, نماز جماعت تمام ہو چکی ہے, تمام اصحاب جا چکے ہیں, چند اصحاب موجود ہیں, اور وہاں پر مولا کائنات جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سائل آتا ہے, اور سائل کہتا ہے کہ امام علی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ اس رب کا واسطہ جس کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کیا کوئی مجھے قرض دینے والا ہے؟ تو اس وقت مولا کائنات نے عقیق یمانی کی جو انگوٹھی سیدھے ہاتھ پہنی ہوئی تھی, آپ نے اشارہ کیا, اس سائل نے وہ انگوٹھی اتار لی. جب یہ انگوٹھی اتار لی تو فوراً ہی جبرائیل نازل سرکار پر, اور یہ آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے, کہا کہ وہ کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے؟ تو یہ 10 اصحاب اکرام کھڑے ہوئے, کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب یہ دیکھیں, یہ فضیلت ہے اہل بیت کی. اور میں نے بتایا کہ صحابہ کا مقام اپنا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کس طریقے سے اہل بیت کی عظمت کو پہچانتے ہیں. میں خلیفہ دوم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں, میری درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. لسان المیزان اہل سنت کی بہت معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, لسان المیزان جلد 4 صفحہ 111. توجہ رکھیں, خلیفہ اول حضرت فاروق, حضرت معذر چاہتا ہوں, خلیفہ اول کہتے ہیں کہ ان علی الصراط العقبہ لا یجوز احد الا بجواز علی ابن ابی طالب. دیکھو پلے صراط پر بہت سخت گھاٹیاں ہیں, وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا مگر وہ کہ جس کے بعد علی کا نامہ موجود ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ اول کہہ رہے ہیں, توجہ رکھیے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ خلیفہ بھی بظاہر مسلمانوں کا, ظاہری خلیفہ بھی, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کے اس عظیم انسان کی تائید اور تعریف کر رہا ہے کہ جس کا نور نبی کے نور سے نکالا گیا ہے. ابن عباس بہت فخر کیا کرتے تھے کہ میں آیت قرآن کی تفسیر کرتا ہوں. ان سے پوچھا یہ آپ کا علم کہاں سے آیا؟ کہا کہ میرا علم علی کا علم ہے, علی کا علم نبی کا علم ہے, نبی کا علم خدا کا علم ہے. ان علم کو بھی انہوں نے کیا کیا, اللہ کے علم کو نبی کے علم سے, نبی کے علم سے علی کے علم کو, اور علی کے علم سے اپنے علم کو قرار دیا. میں کہ درود بھیجو محمد و آل محمد کا. ینابع المودہ علامہ قندوزی حنفی کی ایک اور کتاب ہے, توجہ رکھیے گا. اس میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول موجود ہے کہ سمعت من رسول اللہ, میں نے حبیب خدا سے سنا کہ انہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو یہ کہتے ہوئے یہ کہا, لو کان البحر مدادا والریاض اقلاما والانس کتابا والجن حسابا ما احسو فضائلک یا ابو الحسن. یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں مولا کائنات کے لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ امام علی کو کیا کہہ رہے ہیں, اے علی اگر سارے دریا سیاہی بن جائیں, سارے درخت قلم بن جائیں, سارے انسان کاتب بن جائیں, اور سارے جن کمپیوٹر لے کے بیٹھ بھی جائیں, لیکن اے علی تیرے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں یہ وہ حقائق ہیں کہ جو پوشیدہ رکھے گئے اس امت سے کہ صحابہ اور اہل بیت کا مقام کیا ہے, اور صحابہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ مشہور و معروف احادیث جو آپ اہل سنت کے علماء سے ٹی وی پر اور میڈیا پر سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ پہچان کرے کہ یہ اپنا ہے یا اپنا نہیں ہے, یہ مومن ہے یا منافق ہے, منافقت بہرحال فتح مکہ کے بعد مسلمانوں میں آ گئی تھی, اور بڑے پریشان تھے مسلمان کہ نام بھی اللہ کا لیتے، رسول کا لیتے، قرآن بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے، لیکن ہیں منافق پیچھے سے سازشیں کرتے ہیں، تو ہم کیسے پہچانے؟ تو صحابہ اکرام کہتے تھے کنا نعرف المنافقین بذکر علی ابن ابی طالب، کہ ہم منافقوں کو پہچانا کرتے تھے، ایک پیمانہ تھا ہمارے پاس، وہ کیا تھا؟ علی کا ذکر چھیڑا کرتے تھے، علی کا ذکر چھیڑا کرتے تھے۔ بھائی کیوں؟ میں ان صحابہ سے پوچھوں کہ بھائی آپ خدا کا ذکر کریں، رسول کا ذکر کریں، قرآن کا ذکر کریں، تو وہ کہیں گے دیکھو قرآن کو تو یہ منافق بھی مانتا ہے، رسول کو یہ منافق بھی مانتا ہے، منافق مسلمان بظاہر صحابی ہے، بظاہر رسول کا کلمہ گو ہے، بظاہر نماز پڑھنے والا ہے، یا رسول اللہ لبیک لبیک کی نعرے بھی لگانے والا ہے، لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں منافق ہے۔ تو ہم اللہ کا ذکر نہیں چھیڑتے، ہم رسول کا ذکر نہیں چھیڑتے، اس لیے کہ اللہ کو بھی ماننے والا ہے، رسول کو بھی ماننے والا ہے، قرآن کو بھی ماننے والا ہے، نبوت و خاتمیت کو بھی ماننے والا ہے۔ بھائی ذکر علی کیوں چھیڑتے ہو؟ اس لیے کہ علی کی تلوار سے کسی کا باپ واصل جہنم ہوتا، کسی کا بھائی واصل جہنم ہوتا، کسی کا بیٹا در کے جہنم ہوا تھا۔ تو علی کا ذکر اس لیے چھیڑتے ہیں کہ علی کا ذکر جب لبوں پر آئے گا اور سما سے ٹکرا کے دل میں جائے گا تو اگر اپنا ہوگا تو مسکرائے گا، غیر ہوگا تو جل جائے گا۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
یہ اصحاب اکرام مومن و منافق کا فرق واضح کرنے کے لیے خدا رسول قرآن نبی کا ذکر نہیں، مولا کائنات کا ذکر، توجہ رکھیے گا۔ اس لیے کہ کسی نہ کسی گھر میں علی کے ہاتھ کا مقتول موجود تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعصبی اور عربی جاہلیت اتنی شدید تھی، مسلمان ہو بھی گئے تھے لیکن بغض علی رکھے ہوئے تھے۔ تو ہم پہچانا کرتے تھے کہ اپنا کون ہے، منافق کون ہے، مل کے درود بھیجے محمد و آل
محمد۔
ایک اور فضائل الصحابہ، ایک اور اہل سنت کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر خلیفہ دوم کا قول ہے، لقد اوتی علی بن ابی طالب ثلاثا لئن اکون اوتیتها احب الی من اعطاء الحمر النعم، فرماتے ہیں علی کو تین فضیلتیں ایسی ملی ہیں۔ اب یہ روایت مختلف انداز ہے، ایک جگہ 3 کا ہے، ایک جگہ 12 کا ہے۔ علی کو 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں، اگر مجھ عمر ابن خطاب کو مل جاتی، توجہ رکھے گا، مجھ عمر ابن خطاب کو مل جاتی تو خدا کی راہ میں سرخ بالوں والے اونٹ کو صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ ابھی سرخ اونٹ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتا تھا، بہت ہی قیمتی ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں مثلا کروڑ کی گاڑی تصور کریں تو انسان کہے بھائی کروڑ گاڑی عام انسان تو تصور نہیں کر سکتا نا، تو کہتے ہیں کہ میں 3 میں سے 1 بھی مجھے مل جاتی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2 تو حضرت عمر نے بیان کی، راوی نے بیان کی، تیسری جو ہے وہ راوی بھول گیا۔ اب 2 کون سی ہیں؟ جوار و رسول اللہ فی المسجد۔ علی کو جو فضیلت ملی ہے، توجہ رکھے گا، بھائی نبی کی زوجات تھی، امہات المومنین تھی، سب کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے، علی و فاطمہ کا گھر بھی تھا نا، لیکن خدا کو حکم آیا کہ یہ جگہ جو ہے سب کے دروازے بند کر دو، الا باب علی، مگر علی کا دروازہ کھولے رکھو۔ بس علی در حقیقت وہ ہستی ہے جس کا دروازہ بھی مسجد میں کھلا ہوا تھا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ فضیلت جو علی کو ملی ہے مجھے مل جاتی تو میرے لیے بس تھا۔ دوسری چیز، والرأیت یوم خیبر، توجہ رکھے گا، یوم خیبر کے دن جو علم دیا گیا تھا، اگر وہ علم مجھے مل جاتا تو میرے لیے بس تھا، میرے لیے بس تھا۔ اور ایک اور روایت عرض کروں کہ 12 خصوصیات ایسی ہیں جن کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ اگر ایک بھی آل خطاب کو میری نسل میں آنے والے تا قیامت جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی مل جاتی تو ہمارے لیے بس تھا۔ ایک یہ کہ علی مولود کعبہ ہے، 2 یہ کہ علی کی شادی آسمان پر ہوئی ہے، 3 یہ کہ علی جو ہے جس کی زوجہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، علی وہ ہے کہ جس کو رسول اپنے بستر پر سلا رہے ہیں شب ہجر، علی وہ ہے جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آتا ہے، علی وہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، علی کو وہی نسبت ہے، علی کو وہی نسبت ہے رسول جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، اور پھر فرمایا غدیر خم کے میدان میں 120,000 صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
واہ بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک فضیلت مجھے مل جاتی، توجہ رکھیے گا، ایک فضیلت مجھے مل جاتی. تو صحابہ در حقیقت اہل بیت کے غلام ہیں، اور پھر واقعات آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں، میں یہاں پہ زیادہ مزاحم ہونا نہیں چاہتا، میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا.
محمد آل محمد،
کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اس پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ بھی در حقیقت علی ہی دے گا. اور پھر مولا کائنات کے لیے کیا، علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کی کتاب لایا اس لیے ہوں کہ یہ جو فاصلے بڑھ گئے ہیں ہمارے یہاں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کا نام لے کے در حقیقت اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلت وہ ہے جس کے صحابہ قائل ہیں، توجہ رکھیے گا. یعنی صحابہ بھی اگر درود نہ بھیجیں محمد اور آل محمد پر، علی اور اولاد علی پر نماز میں، امام شافعی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اس کی نماز قبول نہیں ہے، مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
محمد آل محمد.
سورہ قاف کی ایک عجیب آیت ہے، اور اس کے لیے شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت بھی قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جو در حقیقت یوں کہوں کہ فضیلت مولا کائنات کو بیان کرنے والی. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد.
اللہ صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجاؤں.
آیت یہ کہہ رہی کہ ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. سورہ قاف آیت نمبر 23، وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. آپ دو شخصیات، آپ دو انسان، آپ دو فرد اس جہنم میں ہر کافر خصومت رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دیں. القیہ ایک آدمی، القے یعنی ایک آدمی، القیہ دو آدمی، امر ہے، فعل امر یعنی ڈال دیں، القے ڈال دو، القیہ یعنی دو آدمی ڈال دیں. یہ دو آدمی کون ہیں کہ جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں جس کافر کو جہنم میں ڈالنا چاہیں ڈال دیں. اب آپ دیکھیے، شریک بن عبداللہ سے روایت موجود ہے کہ کنت عند الاعمش، میں اعمش کے پاس تھا، وہ ہوا علیل و بیمار تھا، قد دخل علیہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ اس کے پاس آئے، وہ ابن شبرمہ و ابن ابی لیلہ، یہ تین چار افراد اس بیمار شخص کے پاس آئے جو وہاں پہ تھا، اور کہا کہ تمہاری زندگی کے آخری ایام ہیں، لہذا تم نے جو علی کے بارے میں روایات نقل کی رسول اللہ سے، اس سے توبہ کر لو، تمہیں علی کی فضیلت میں یہ روایات نہیں بیان کرنی چاہیے تھی. فتوب الی اللہ منہا. اب دیکھیں، میں اپنی طرف سے، وقد کنت تحدث فی علی ابن ابی طالب احادیث فتوب الی اللہ منہا، کہ تم جو علی کی لیے فضیلتیں اور احادیث رسول اللہ سے پیش کیا کرتے تھے، اب تمہارا آخری وقت آیا، تم توبہ کر لو، یہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ. جب بٹھا دیا تو اس نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، اور ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا کان یوم القیامت، جب روز قیامت ہوگا، یقول اللہ تعالی لی ولی علی، خدا مجھے اور علی کو مخاطب کر کے کہے گا، القیا فی النار من ابغضکما و ادخلا الجنت من احبکما، کہ اے محمد، آپ اور علی جس کو چاہیں اس کو جہنم میں ڈال دیں جس نے آپ سے دشمنی کی ہے، اور جس کو چاہیں جہنم میں پہنچا دیں جو آپ سے محبت کرنے والا ہے. اس سے واضح حدیث اور کیا ہوگی اہل بیت کی فضیلت میں، مولا کائنات کی فضیلت میں، کہ جنت اور جہنم کی چابیاں در حقیقت جن کے پاس ہے، جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، توجہ رکھے گا، جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں. اس کے بعد فضا لے گا قوله تعالی، پھر قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ، اس میں ابو حنیفہ نے کہا کہ اس سے زیادہ سخت چیز ہم نہیں سن سکتے. یہ کہہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھ اور علی سے کہے گا کہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کرو اور اپنے سے بغض رکھنے والے دشمنی رکھنے والوں کو جہنم میں ڈال دو, تو ہمیں یہ اجازت دی جائے گی. اور پھر روایات موجود ہیں, واضح طور پر یہ روایت موجود ہے. اور پھر وہ حدیث لوا جو ہے, لوائل ہم جو ہے در حقیقت جب دیا جائے گا, رسول اللہ فرماتے ہیں جب روز قیامت ہوگا تو خداوند عالم میرے لیے 1000 سیڑھی کا ایک ممبر قرار دے گا, توجہ رکھ, 1000 سیڑھیوں کا ایک ممبر, اور میں اس ممبر پہ جا کر سب سے اونچی والے مکان پر اوپر سیڑھی پہ بیٹھ جاؤں گا, توجہ رکھے گا. جبرائیل آئیں گے اور میرے ہاتھ میں ایک حمد دیں گے جسے لوائل حمد کہا جاتا ہے, یعنی در حقیقت یہ پرچم جس کے ہاتھ میں ہوگا وہی جنت میں جائے گا, اس کی اس پرچم تلے جو آئے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. اب رسول اللہ کہتے ہیں یہ جب پرچم مجھے دیا جائے گا میں علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھ سے پرچم عطا کروں گا. اب یہ پرچم علی کے ہاتھ میں ہے, تمام انبیاء علی کے پرچم کے پیچھے پیچھے ہوں گے, تمام انبیاء علی کے پرچم کے پیچھے پیچھے ہوں گے. اس کے بعد داروغہ بہشت آئے گا, جنت کا داروغہ آئے گا, مالک آئے گا جس کے پاس چابیاں ہیں, وہ لا کر مجھے پیش کرے گا, اے محمد مصطفیٰ اللہ کے حکم سے یہ چابیاں جنت کی آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو رسول اللہ کہتے ہیں وہ چابیاں لے کے میں علی کی جھولی میں ڈال دوں گا, علی کی جھولی میں ڈال دوں گا. اب روایت نے یہ نہیں کہا کہ علی کہاں پر ہیں, توجہ رکھیے گا. دیکھیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں 1000 ممبر کی آخر سیڑھی میں بیٹھوں گا, اور بات یہ ہے کہ میں علی کو پرچم دے دوں گا, تو علی کا مقام کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا کہ جو رسول کے ہم منصب ہوگا, جبھی تو کہہ رہے ہیں علی کے ہاتھ میں دے دوں گا, چابیاں آئیں گی علی کی جھولی میں ڈال دوں گا, داروغہ جہنم آئے گا, وہ کہے گا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے دوزخ کی کنجیاں آپ کے, تو آپ جس کو چاہیں داخل کریں, جس کو چاہیں نجات دیں. میں علی سے کہوں گا اے علی یہ جہنم کی کنجیاں بھی تیرے حوالے, تو جانے جنت جانے, تو جانے جہنم جانے. اور پھر مولا کائنات کہتے ہیں جب جنت و جہنم کی چابیں مل جائیں گی اور جو لوگ آ رہے ہوں گے تو میں ان سے یہ کہوں گا ہاد علی و ہاد الگ, اے جنت یہ تیرے لیے ہے یہ میرے لیے ہے, یہ جہنم تیرے لیے ہے یہ میرا ہے, یہ میرا محب ہے یہ تیرا ہے. یہ کہہ کر علی مرتضی در حقیقت مومن و منافق کو جدا کر کے جنت و جہنم کی تقسیم فرمائیں گے. یہ ہے مولا کائنات کی شان, یہ ہے مولا کائنات کی شان کہ ہاد علی و الگ, اے جہنم یہ تیرا ہے, یہ مومن میرا ہے, یہ مسلمان میرا ہے, یہ قاری قرآن میرا, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. وقت بہت تیزی سے گزرا, کافی تاخیر ہو چکی ہے, بس میں یہی بے اکتفا کروں گا. فضائل بہت ہیں مولا کائنات کے, اور اس وقت ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ ہم ان ہستیوں پہ جمع ہو جائیں کہ صحابہ بھی جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی جن کے در حقیقت فضائل کے معترف ہیں, چونکہ یہ حقائق بیان نہیں کیے جاتے. آج اگر اہل سنت کے مختلف علماء آ کر بیان کرتے ہیں تو ہمارے اہل سنت عوام کو بڑی حیرت ہوتی ہے. یہی طارق جمیل صاحب جنہوں نے کہا من تو مولا فہد علی مولا, مولا کا معنی دوست نہیں ہوتے, مولا کا معنی مولا ہوتا ہے, مولا کا معنی آقا و سرور ہوتا ہے. تو لوگ پریشان ہو گئے, اہل سنت عالم دین کی زبانی در حقیقت ہم بتایا یہ گیا تھا ہمیشہ تھا کہ مولا دوست کو کہتے ہیں. رسول اللہ نے دوستی کا اعلان کیا تھا بھائی 1,20,000 صحابہ کے مجمع میں کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. انہوں نے کہا نہیں, مولا کا معنی دوست نہیں ہے, قرآن کریم میں مولا جو ہے وہ در حقیقت دوست کے معنی میں نہیں ہے, آقا و سرپرست اور ولایت کے معنی میں آیا ہے, سرپرستی کے معنی میں آیا ہے. اور یہ جو شیعہ کہتے ہیں مولا کائنات تو درست کہتے ہیں, اس لیے کہ علی کائنات کے مولا ہیں, جب رسول کائنات کے مولا ہیں تو علی بھی کائنات کے مولا ہیں, تو حیرت ہوتی ہے. اسی طرح مفتی قریشی صاحب ہیں اور دوسرے اہل سنت کے اکابر ہیں کہ جو ان حقائق کو بیان کریں, چونکہ بیان نہیں کرنے دیا گیا تھا, چونکہ یہ ضیاء الحق اینڈ کمپنی اور اسی طرح بعد میں آنے والے عامر در حقیقت انہوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے شیعہ سنی میں تفرقہ ڈال کر در حقیقت کیا کہ ان کو آپس میں لڑا کر اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کو طول دیا جائے. آج بھی اسی قسم کے آپ دیکھیں ایک دن میں کئی بل پاس کیے گئے, آخری دن میں توجہ رکھے ان میں سے ایک توہین اہل بیت و صحابہ کا, اتنی اجلت میں پاس کیے گا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کیا چاہتے. اور اس میں قوم کو لگا کر در حقیقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی کو اس میں لگا دو, اور اس وقت جو اہم ترین مسائل اس ملک کی سیاست سے مربوط ہیں ان کے بارے میں ہم آسانی سے فیصلہ کر سکے, توجہ رکھے گا. اور اب تو ماشاءاللہ سے وہ خط بھی جو امریکہ سے آیا تھا ہمارے ارباب اقتدار کے نام, وہ بھی سامنے آ چکا ہے قوم کے نام کہ پچھلی حکومت کو گرانے کے لیے جو کچھ سازشیں کی گئی تھیں اس کا حکم نامہ کہاں سے آیا تھا, کہ لوگوں کو آرڈر دیے گئے تھے. بہمے سیدہ آپ بخوبی آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ شیعہ سننے کا مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ قتل و غارت کی جائے, خدا نواز باہم دس فکر با ہو جائے, ویلا آج یا کھوکرا پار پانچ نمبر میں مجلس ادا نہیں ہو رہی ہوتی, یہاں پر چھڑیاں چل رہی ہوتی, گولیاں چل رہی ہوتی, لیکن یہ محبت اہل بیت اہل سنت کے درمیان بھی, اہل تشیع کے درمیان بھی, یہ باہم شور و شکر ہیں, یہاں کے ہمارے اہل سنت برادران مل کر اس مجلس کا انعقاد کرتے ہیں, ان کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے, جبھی تو کر رہے ہیں نا. یہ اقتدار پرست طبقہ در حقیقت چاہتا ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں. اب آپ دیکھیے گا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اس بل کے موقع پر, اور اسی جیسے دسیوں بل ہیں کہ جسے قوم کی یوں کہوں کہ سرنوشت تقدیر وابستہ ہے, ان سب پر سائن کر دیں گے چپکے سے آسانی سے دبے قدموں شبخون مار کر, در حقیقت جو پاکستان کی سالمیت سے متعلق تھے, پاکستان کی حساس ترین تنظیمات سے متعلق تھے, سب کو در حقیقت داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر مسلمان پھلے پھولے, امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک صالح حکمران ہے, امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کرپشن جو ہے وہ صحیح ہو, امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں. یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی قومیت کے نام پر, کبھی لسانیت کے نام پر, کبھی صوبائیت کے نام پر, کبھی دین کے نام پر, کبھی عقیدے کے نام پر, کبھی قرآن کے نام پر, مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ در حقیقت مقصد یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کو کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا, اس کو اپنا ایک چراگاہ بنا دو. جب یہاں جیسے یہ عرب شہزادے آتے تھے پرندوں کا شکار کرنے, اور کیا شکار کرتے تھے بخوبی آپ جانتے ہیں, عزت و ناموس سے کھیلتے تھے, ہمارے بے غیرت حکمران در حقیقت ان کو یہ سہولیت فراہم کرتے تھے. اسی طرح اب جو ہے در حقیقت امریکہ اس وقت پوری دنیا میں تزلزل کا شکار ہے, بدترین شکست کا شکار ہے, اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے. پاکستان سمیت دو تین ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر در حقیقت امریکی بچی کچی ساگ موجود ہے, اور اس کو در حقیقت وہ اپنے اس اقتدار کو طول دینے کے لیے ان کو ان بے وقوفوں کو جو پاکستان میں اس وقت ارباب اقتدار ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ بھی بچ جائے گا اور ہم بھی بچ جائیں گے. کاش کہ انہوں نے قرآن پڑھا تو ان حافظوں نے تو پتہ چل جاتا. یہی نعرہ جو ہے حضرت نوح کے بیٹے نے لگایا تھا, حضرت نوح نے کہا کہ اوپر آ جا کشتی میں آ جا بچ جا, جا اپنے آپ کو بچا لے. اس نے کہا نہیں بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. کہا کہ جس پہاڑ کا تو سہارا لے رہا ہے پہلے وہ ڈوبے گا بعد میں تو ڈوبے گا. آئیے امریکہ بہادر کے سہارے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, وہ بھی ڈوبے گا اور یہ بھی ڈوبیں گے. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر. اس ملک میں کرپشن دیکھے, مہنگائی دیکھے, بے حیائی دیکھے, اوریانی دیکھے, فحاشی دیکھے, بے غیرتی دیکھے, کرپشن دیکھے, لوٹ مار دیکھے, چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی, چھوٹے سے چھوٹا محکمہ بھی, یہ بجلی کے محکمہ آپ کو چوری پہ مجبور کرتا ہے, میٹر تیز کر دیں گے پیسہ دیں گے میٹر آگے سلو کر دے گا, آپ کو مجبور کرتے ہیں. بہرحال ان کا مجبور کرنا اس بات کا سبب نہیں بن سکتا روز قیامت کہ جناب کے سی والوں نے کہا تھا بجلی چوری کر لو. نہیں, میں بچ نہیں سکتا, دلیل نہیں بن سکتی میرے لیے. لیکن بہرحال یہ چور بازاری ہے. پولیس کے محکمہ ہوں وہاں بھی کالی بڑے موجود, ٹریفک محکمہ ہوں وہاں بھی کالی بڑے موجود, جتنے جتنے ادارے اوپر چلتے چلے جائیے یہ ساری کالی بڑے موجود ہیں, اور سب جو ہیں وہ حرام کھانے میں مصروف ہیں, ان کے پیٹوں میں حرام ہے. جن کے پیٹوں میں حرام آ جائے پھر ان کے لیے عوام کچھ نہیں تو بھیڑ بکری کی مانند ہوتے, یہ اپنی دولت لوٹ لوٹ کر در حقیقت یہاں سے لے جا رہے ہیں. ایک گھڑی کو بہانہ بنایا, 419 کہاں گئے بھائی, 419 بھی تو حساب دو نا. جو کروڑوں کی اور اربوں کی مالیت کی چیزیں تھیں وہ تم لاکھوں میں ہزاروں میں لے گئے, ایک کے بارے میں اتنا شور کرو کہ ہماری چوری چھپ جائے. میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کر رہا ہوں لیکن حقائق ہیں, یہ آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. لیکن اس فحاشی کے خلاف, اوریانیت کے خلاف, چوری کے خلاف, ڈاکہ دھنی کے خلاف, اس بغیرتی کے خلاف, لوٹ مار کے خلاف آپ دیکھیں کتنے علماء ہیں جو بولتے ہیں, نہ ہماری مجلسوں سے, نہ ہمارے برادران اہل سنت کے خطبوں سے, نہ ان کے محفل میلاد سے کہیں سے کوئی پیغام نہیں ملتا کہ بھائی عوام کو بیدار کیا جائے، آگاہ کیا جائے کہ رسول کا ذکر بھی اسی لیے تھا، صحابہ کا ذکر بھی اسی لیے تھا، اہل بیت کا ذکر بھی اسی لیے تھا کہ مسلمان بیدار ہو، قرآن پہ عمل کرے. آج قرآن کہاں ہے ہمارے ملک میں بتائیے؟ چور بازاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو دبانے کے لیے، ہر شخص دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے اور اپنی دنیا تعمیر کرنے کے لیے بے چین ہے. کیونکہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو ارباب اقتدار کا دین ہوتا ہے وہی لوگوں کا دین، لوگ بھی اسی کے پیچھے چلنے، دین سے مراد دین نہیں ہے، دین سے مراد ہے کہ ان کی راہ و رویج بھی وہی ہو جاتی ہے جو ان کا دین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کرو، پبلک بھی کرنا شروع کر دیتی ہے. اب آگے یہ سیاستدان ہمیں نہیں کہیں گے جناب یہ غلط کرو وہ غلط کرو، نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جناب یہ بھی اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی اپنا الو سیدھا کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس وقت ضرورت ہے شیعہ سنی مسلمانوں کو متحد ہونے کی، ضرورت ہے اس ملک کو بچانے کی، ضرورت ہے قومی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرنے کی. لہذا رسول اللہ فرمان انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک نام اہل بیت، اور دونوں سے تمہیں تمسک کرنا ہے. المیہ نہیں ہے یہ کہ رسول اللہ 11 ہجری میں وصال فرماتے ہیں، 61 ہجری میں کربلا بنتی ہے، 61 ہجری میں کربلا بنتی ہے. یزید کے دربار میں ایک سفیر موجود تھا جو کسی نبی کی پتہ نہیں کون سی نسل سے تھا. جب اسے پتہ چلا کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے، تو اس نے کہا اے یزید شرم نہیں آتی تجھے کہ تو اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سر کاٹ کے اپنے سامنے تشت ملا کر شراب اس میں پھینک رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے؟ میں فلاں نبی کی فلاں پشت سے ہوں، لوگ آج بھی میرے قدموں کی خاک اٹھا کر سر اور آنکھوں پہ لگاتے ہیں.
سبحان اللہ،
50 سال میں یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ نبی کا نواسا قتل کر دیا گیا. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، نبی کا نواسا قتل کر دیا جائے تو وجہ رکھیے. اور پھر اس کی آل کو نہ صرف قتل کیا جائے بلکہ مردوں کو قتل کرنے کے بعد سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا جائے، لاشوں کو پامال کیا جائے، اسباب کو لوٹ لیا جائے، خیموں کو آگ لگا دی جائے، خواتین کے سروں سے چادریں اور حجاب اور پردے اور مکنے اور زیورات کو لوٹ لیا جائے، اور پھر انہیں در در قریہ قریہ پھیلایا جائے. اللہ امام سجاد علیہ السلام، ان کا ایک مقام ہے، اہل سنت امام سجاد کو بہت ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. امام سجاد کی مظلومیت کو بھی کم مظلومیت نہیں ہے. یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا جا گیا مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، مولا کہتے ہیں کربلا نہیں، علی اکبر نہیں، علی اصغر کی شہادت نہیں. مولا کہتے ہیں کہ سر جھکا کے کہتے ہیں الشام، الشام، الشام. کیوں الشام؟ اس لیے کہ وہاں پر غلاموں اور کنیزوں کی طرح ہمیں لایا گیا تھا. یہ ہے اہل بیت، یہ ہے مسلمانوں کا. بہت سے لوگ تھے جن کو علم نہیں تھا، انہوں نے کہا شاید کوئی شادی کا سما ہے، کوئی عید ہے اہل شام میں. سہل کہتا ہے میں گیا، میں نے پوچھا مسلمانوں سے کہ کوئی عید ہے، تو ایک برا شخص کہتا ہے تجھے پتہ نہیں، حیرت یہ ہے کہ آسمان سے خون نہیں برس رہا، عذاب نازل نہیں ہو رہا. کہا کیوں؟ کہا کہ سر حسین لا رہے ہیں، سر حسین کو لایا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے زینت آرائش کی گئی ہے. کہا کہ کون حسین؟ نبی کی بیٹی کا بیٹا، اس کا سر کہاں؟ اللہ اکبر. کہا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو کہ کلمہ بھی پڑھتے ہو، درود بھی بھیجتے ہو، اور پھر نبی کے نوازوں کو ایسے قتل کرتے ہو. یہی وجہ ہے کہ امام سجاد جب ایک بازار سے قافلہ جا رہا تھا، ایک شخص آتا ہے اور اپنی دانش میں امام کو برا بھلا کہتا ہے. اس کے بعد جب وہ کہہ چکتا ہے تو امام کہتے ہیں اے شامی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کہا کہ یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھبن کو رسال البیت، کہاں پڑھی ہے؟ کہا کہ ہم اہل بیت کے لیے نادل ہوئی ہے. پیر امام نے کہا کیا تو انہیں قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ آتے درکو حق کہو، یہ روایت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا یہ ہماری نادل ہوئی ہے. امام نے ایک ایک کر کے جب آیتیں پڑھنی شروع کی، ایک دفعہ مرد شامی رونے لگا، اپنا امامہ اٹھا کے پھینک دیا، اپنا امامہ اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ آپ اہل بیت رسول ہیں کہ جن کی شان و فضیلت میں یہ آیات نازل ہوئی اور آپ کو اس طریقے سے غلام اور کنیزوں کی مانند لے کے آیا گیا ہے. اللہ اکبر. بس یہی وجہ ہے 35 سال میرے امام نے گریا کیا، 35 سال میرا امام گریا کر رہا ہے. مولا سے پوچھا جاتا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ رو کے کہتے، سر جھکا کے کہتے، اچھا پانی لایا جاتا، امام گریا فرماتے، کھانا لایا جاتا، امام گریا فرماتے، حتیٰ کہ جب بازار میں جاتے تو قصاب دیکھتے امام آ رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے ذبح شدہ جانوروں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، امام آتے اور کہتے اے قصاب یہ بتا ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ اجرکم اللہ. وہ کہتا مولا ہم مسلمان ہیں، ظرف آپ رکھ دیتے ہیں جانور کے سامنے، بے زبا ہیں وہ، جب تک اپنی مرضی سے منہ نہیں ہٹاتا ہم ظرف آپ نہیں ہٹاتے. ایک دفعہ کربلا کی طرف کرتے، ہائے میرا بابا حسین جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا پشت گردن سے ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے امام سجاد 35 برس روئے ہیں. عزیزانِ گرامی، اس پورے سفر میں امام سجاد کا کردار عجیب تھا. جناب سکینہ بعض اوقات اپنے بھائی سے لپٹ جاتی تھی اور یہ کہہ کر بھیا اب مجھ میں تازیانے کھانے کی طاقت موجود نہیں ہے، امام سجاد اپنے آپ کو سکینہ کا سپر بنا لیتے، سکینہ کے تازیانے بھی کھاتے. ایک منزل پہ جناب سکینہ کو پانی دیا گیا، جناب سکینہ نے کوزہ لیا اور بھائی کے پاس آئیں جو چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دفعہ پانی لے کر حضرت سید سجاد کی گردن پہ پانی ڈالنا شروع کیا. کسی نے پوچھا سکینہ یہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا کہ دھوپ کی شدت ہے، توک خاردار ہے، لوہے کا توک ہے، گرمی میں یہ توک میرے بھائی کی گردن کو جلا دیتا ہے، اذیت کرتا ہے، پانی ڈال رہی ہوں تاکہ اس توک کی شدت کم ہو جائے. اللہ اکبر. بس اس بھائی سے پوچھی کہ زندہ نے شام میں اس نے قبر کیسے بنائی ہوگی. اللہ ہو گئے. جناب سید سجاد کے مصائب بہت عظیم ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ آخری وقت آیا ہے. امام محمد باقر سے کہا ہمارے آخری وقت آ گیا اور ہمیں زمین پہ لٹا دو. ایک دفعہ بستر زمین پہ لٹا دیا. امام نے کہا کہ نہیں، بستر زمین پہ نہیں بلکہ بستر بھی ہٹا دو، چادر بھی ہٹا دو، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں. میرا مولا بیمار سید سجاد تھا نا، وہ بیمار کربلا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اتنے نحیف ہو چکے تھے امام، ایک دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی امام نے کہا کہ نہیں میں یہاں لیٹوں گا. امام ایک دفعہ زمین میں دراز فرما گئے، سب کو جمع کر لیا، ایک ایک کی وصیت کی، آثار امامت ودیعت فرمائے امام محمد باقر کو. بس ادھر کیا ہوا، امام نے ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا ہوگا بابا میرا سلام لے لو، تیرا مظلوم بیٹا آ رہا ہے، کلمہ شہادت جاری کیا. عزادار و چوتھا امام 72 کا عزادار مولا اٹھ گیا، مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا. ارے سید سجاد اٹھ گئے، ارے سید سجاد چلے گئے، ارے 72 کا عزادار چلا گیا. جنازہ تیار ہوا، غسل و کفن ہوا. امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میرے بابا کے پیٹ پر ابھی تک دروں کے نشان تھے، میرے بابا کی گردن میں زخم تھے جو آج تک نہیں بھرے تھے. ایک دفعہ جنازہ تیار ہوا، فاطمہ زہرا کے گھر سے یہ جنازہ اٹھ رہا تھا، مدینے میں کوہرام بپا تھا، جنازہ تیار ہوا، لوگ لے کے چلے کہ جنازہ لے کے جائیں گے، مگر شاید امام سجاد امام حسین سے کہہ رہے ہو بابا مجھے معاف کر دینا، مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب آخری وقت میں دفنانے آیا تھا، ارے کوئی نہیں تھا، سید سجاد نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، بابا میرا جنازہ اٹھ رہا ہے، بابا میرا تابوت اٹھ رہا ہے، ہائے حسین اے تیرا لاشا دفن نہ ہو سکا، ہائے حسین تیرا لاشا اٹھ نہ سکا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.